भी निकल गया। ये क्या अभी ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 اور 8 فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے قل بلا وربی آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں میرے رب کی قسم لتبعثن تم ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے ثم لتنبؤن بما عملتم جو عمل تم نے کیا ہے تمہیں ان اعمال سے باخبر کیا جائے گا تمہیں بتایا جائے گا تم نے کیا دنیا میں کیا ہے وذالک علی اللہ یسیر اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر پچھلے درس میں گزر چکی ہے، آج اگلی آیت کی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس آیت کہ اللہ کا تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے، اس کے بارے میں کافی تفصیل سے پچھلے درس میں بتایا تھا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تمام کام اللہ پر آسان ہیں، تمہیں جو عقل سے بعید لگتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نے ایسا کبھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ مردے کو زندہ ہوتے ہوئے، لیکن جس اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے میں زندہ کروں گا، اس اللہ کی قدرت کے نمونوں میں اگر تم غور کرو گے تو تمہیں لگے گا کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فرمایا بس اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ہر وقت اشکالات اعتراضات وسوسوں کا شکار نہ ہو کہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں اسلام برحق مذہب ہے یا نہیں ہے، مردوں میں جان پڑے گی یا نہیں پڑے گی، مولویوں کی باتوں میں آ کے داڑھی رکھ لی دنیا کا نقصان ہو جائے گا، لوگ ملا ملا کہیں گے، مولویوں کی باتوں میں آ کے بینک کی انشورنس کی ملازمت چھوڑ دی، چوری چکاریاں چھوڑ دی، پیسے کم ہو جائیں گے، مولویوں کی باتوں میں آ کے بد نظری زنا چھوڑ دیا، لڑکیوں سے ناجائز دوستیاں چھوڑ دیں، زندگی کے مزے کرکرے ہو جائیں گے، مولویوں کی باتوں میں آ کے نماز روزوں میں لگ گئے، ڈبو اسنوکر کلب پان گٹکے یہ سب چیزیں، اسنوکر اور پان گٹکے ایک ساتھ لازم ملزوم ہے نا، تین تین گھنٹے اسنوکر کلب میں بیٹھ کے وقت برباد کرتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، تبے تبے اور جوئے کھیلتے ہیں، اسنوکر میں آج کل جوئے کھیلے جاتے ہیں، ڈبو اسنوکر یہ ساری چیزوں میں جوئے، کیونکہ اس کے بغیر مزہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے پیسے ملا کے کھیلے اور جو جیت گیا ہارنے والا بھی اتنے ہی پیسے دے گا جتنا جیتنے والا دے گا، تو پھر کس بات کا مزہ، جیتنے کا فائدہ کیا ہوا، صرف تھوڑی سی شاباش کے لیے تھوڑی اتنی محنت کرتا ہے کوئی۔ تو علماء کہتے ہیں یہ جوا ہے چھوڑ دو، تو اس میں بھی علماء ٹانگ اڑاتے ہیں کہ مزہ بھی خراب ہو جائے گا کھیل کود کا۔ تو انسان کو یہ وسوسے ستاتے ہیں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا، مولویوں کے کہنے پہ بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھو فرعون جو تھا نا، فرعون اس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ تھا، ہمیں آج دین پہ چلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے، شلوار تھوڑی سی ٹخنوں سے اوپر کر لینی ہے، کیا کرنا ہے داڑھی رکھ لینی ہے، نماز پڑھ لینی ہے، ہم سے نہ کوئی حکومت چھینی جا رہی ہے اور نہ کوئی دولت، اگر چھینی بھی جا رہی ہے نا تو تھوڑی سی، آدمی ایک ملازمت چھوڑتا ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کوئی دوسرا بھی مل جاتا ہے اس کو. بعض دفعہ تو پہلے سے بھی اچھا مل جاتا ہے، بعض دفعہ تھوڑا سا کم مل جاتا ہے. آج تک میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس نے حرام آمدن چھوڑی ہو اور بھوکا مرنے لگا ہو. تو ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے دین پہ چلنا. فرعون کے لیے، قارون کے لیے بہت بڑی قربانی تھی. فرعون کے لیے تو بہت ہی بڑی قربانی، کیونکہ فرعون کو چھوڑنے میں پوری حکومت جا رہی تھی. فرعون اگر چھوڑ دیتا نا تو یہ حکومت کے چھوڑنے میں فرعون کی پوری حکومت. تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ مولویوں کی باتوں میں نہیں آؤں گا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، حضرت موسیٰ کی تبلیغ کو کہتا تھا کہ یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. شروع سے مذہبی رہنما ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی کو سکون سے زندگی گزارنے نہ دینا، ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانا. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ لفظ یاد رہے گا. اسطورہ کہتے ہیں تحریر کو، سطر کو. اسطورہ ما یستر بھی، وہ باتیں جو لکھی جاتی ہیں، چونکہ اکثر لکھی اچھی ہی باتیں جاتی ہیں. زبان سے تو لوگ برا بلا کہہ دیتے ہیں، لیکن جب تحریری شکل میں کوئی چیز لائی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر اچھی باتوں کو لکھا جاتا ہے، نصیحت کی باتوں کو. تو جب بھی کوئی نبی آیا اور اس نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہر قوم نے نبی کو کیا تانا دیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین. اسطورہ کی جمع ہے اساطیر، کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جنہیں ہمیں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. یعنی ہر دور میں کچھ مولوی ٹائپ کے لوگ رہے ہیں، مذہبی لوگ رہے ہیں، اور میں ان کی جو دل کے خیالات ہیں نا جو قرآن نے بیان کی، ان کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یعنی ان کی جو جذبات تھے، جو ان کے ضمیر میں جو باتیں آتی تھیں، جو وہ کہنا چاہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے ہمارے دور کے حساب سے، کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے مولوی رہے ہیں جو کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش بولو بھائی کرتے ہیں، یہ سکون سے زندگی گزارنے نہیں دیتے. کیسے کیسے ٹانگ اڑاتے ہیں مولوی لوگ، میں آپ کو واقعات سناؤں. میرے پاس ایک دفعہ کوئی مسئلہ آیا یورپ سے. وہ شخص کیا تھا، اپنی بیوی کو یورپ بلانا چاہتا تھا، تو وہاں دوسری شادی پہ پابندی ہے، یا پتہ نہیں پہلی بیوی تھی اس کی، اس نے اپنے آپ کو وہاں کنوارا شو کیا ہوا تھا. تو اس نے یہ شو کرنا تھا کہ میری بیوی جو تھی میں اس کو طلاق دے چکا ہوں، پتہ نہیں پہلی تھی دوسری مجھے صحیح یاد نہیں، آپ پہلی فرض کر لیں. یعنی شو یہ کرنا تھا وہاں کی عدالت کے سامنے کہ میں اس کو طلاق دے چکا ہوں. اگر ڈیورس شو کر دیتا کہ ڈیورس ہو چکی ہے اس کو، تو پھر گرل فرینڈ کے ساتھ تو گھومنے پر کوئی پابندی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ بنا کے 10 لے آؤ یہاں سے، بلکہ اپنے دوستوں سے بھی کہو اپنی بھی بھیج دو یہاں پہ، کوئی پابندی نہیں ہے. بیوی جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑے مسائل ہیں وہاں پہ. تو اس نے اپنی بیوی کو یہاں فون کیا کہ تم ایسا کرو، میں اسٹیمپ پیپر پہ لکھ دوں گا کہ میں نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو تم بھی سگنیچر کر دینا، ڈاکومنٹیشن کر کے پھر آ جانا. دل میں یہی ہے کہ میں نہیں دے رہا. تو اس کی بیوی کو تھوڑا سا ڈر لگا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ لکھے تو واقعی ہو ہی نہ جائے کہیں. تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مولوی صاحب میرے شوہر مجھے اس طریقے سے ریٹرن طلاق دینا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقت میں نہیں دے رہا، یہ مذاق میں ہو رہا ہے. صحیح ہے نا، حقیقت میں نہیں دے رہا، مذاق میں ہو رہا ہے. تو ایسے تو میں نے اس سے کہا طلاق تو مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق مذاق میں بھی اگر یوں کہہ دی نا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، انگلش میں دے دی یا اردو میں یا پشتوں میں کسی بھی زبان میں، تو طلاق کنسیڈر ہوگی، نافذ ہو جائے گی. تو میں نے کہا البتہ میں آپ کو ایسا طریقہ، ایسا حیلہ، ایسی تدبیر بتاتا ہوں کہ ڈاکومنٹ میں یہ شو بھی ہو جائے کہ طلاق ہو گئی ہے لیکن حقیقت میں نہ ہو، ایسا ایک تدبیر میں بتا دیتا ہوں. اب وہ تدبیر تو جب بھی کوئی ہیلا تدبیر ہوتی ہے تو وہ تو ذرا پیچیدہ ہوتی ہے نا، اس میں تو کچھ تھوڑا سا پیچیدگیاں ہوتی ہیں. تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بھئی ایسے لکھنے سے تو ہو جائے گی. اس نے کہا تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا مولوی صاحب، مفتی صاحب. اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا، میں نے تمہیں منع کیا تھا. یہ مولویوں شولویوں کے، اگر پنجاب کے تھے تو مولوی شولوی، اور اردو سپیکنگ ہے تو مولوی وولوی. پنجاب والے لوگ کہتے ہیں کھانا شانا، اور کراچی کے لوگ کہتے ہیں کھانا وانا. کھانا وانا تو کھا لو. تو ایک صاحب ایسے ہی بہت بولتے تھے نا، ہر چیز میں کھانا وانا، پانی وانی. کسی نے کہا یہ ہر چیز کے ساتھ وانا وانا کیوں لگاتے ہیں، کھانا وانا، پانی وانی. تو اس نے کہا ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہر چیز کے ساتھ میں وانا لگاتا ہوں، ایسی ویسی تو کوئی، ایسی کے ساتھ بھی ویسی لگا دی. تو بہرحال انہوں نے کیا کہا کہ یہ مولویوں شولویوں کے چکر میں یا مولوی وولوی کے چکر میں نہیں پڑو، سیدھا سیدھا جو کہہ رہا ہوں کرو. تو اس خاتون کا پھر فون آیا کہ میرے میاں کہہ رہے ہیں کہ مولویوں شولویوں کے چکر میں نہیں پڑو، لکھ دو، کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لکھ دیں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ ان کی بیوی نہیں رہیں گی، اور اپنے میاں ویاں سے کہہ دیں، ٹھیک ہے، اپنے میاں شیاں سے کہہ دیں کہ نکاح جب پڑھایا تھا ایجاب و قبول ہوا تھا، تو یہ یا تو مولوی صاحب سے پڑھایا ہوگا، مولوی شولوی صاحب سے، یا کم از کم نہیں پڑھایا ہوگا. تو جس نکاح کو مولوی شولوی صاحب کہہ دیں کہ یہ نکاح ہو گیا ہے، اس نکاح کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں نا. ہندوؤں کے طریقے پہ کیوں نہیں کر لیا کہ سات چکر لگا لیے؟ عیسائیوں کے طریقے پہ کیوں نہیں کر لیا؟ جب بیوی کو اپنے نکاح میں لانا ہے تو مولویوں شولویوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور مولویوں شولویوں کے طریقے کو فالو شولو کیا جا رہا ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں. اور باقی جب طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو مولویوں وولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو بھائی ایسا کرو گے تو کون آئے گا؟ یہ طریقہ تو ویل للمطففین، فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لینے کی باری آتی ہے پورا پورا وصول کرتے ہیں، واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، حق دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. تو اسی طرح جب مولویوں کو درمیان میں ڈالنے سے اپنا فائدہ ہو تو مولویوں کے چکر میں بھی پڑتے ہیں اور شولویوں کے چکر میں بھی پڑتے ہیں، اور جب مولوی صاحب سے بات کرنے میں، مسئلہ پوچھنے میں اپنا نقصان ہو تو پھر ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ ان کو کہیں کہ اپنے میاں کو، میاں ویاں کو کہیں کہ آپ وصیت شصیت لکھ دیں کہ میرے مرنے شرنے کے بعد کسی مولوی شولوی سے جنازہ نہ پڑھایا جائے، یہ ٹینشن فری مرنا چاہتا ہوں میں. خام خام غسل، کفن، شیمپو کا خرچہ، صابن کا خرچہ، بلا وجہ کی ٹینشن ہے، مر جاؤں اٹھا کے قبر میں رکھ دینا، کسی مولوی شولوی کے چکر میں نہیں پڑنا. تو میرے بھائی یہ ہماری قوم کا تصور بنتا جا رہا ہے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرے میاں نے 10 سال پہلے، میں نے اپنے میاں سے خلا لیا تھا عدالت سے. کتنے سال پہلے؟ عدالت سے خلا لیا تھا میں نے اپنے میاں سے 10 سال پہلے. تو میرے میاں کہیں سے فتویٰ لے آئے تھے کہ یہ خلا نہیں ہوا، یک طرفہ کاروائی تھی عدالت کی. عدالت کا خلا بعض دفعہ تو کنسیڈر ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، شمار ہوتا ہے. بعض دفعہ عدالت کا فتویٰ، شریعت، عدالت کا فیصلہ شریعت کے معیار پہ پورا نہیں اترتا، بلکہ اکثر عدالت کا فیصلہ شریعت کے معیار پہ نہیں اترتا. خلا کی یک طرفہ ایسی کاروائی ہوتی ہے جس میں وہ قوائف پورے نہیں ہوتے، تو وہ خلا پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ خلا نافذ نہیں ہوگا. تو ان خاتون نے خلا لے لیا، وہ کہیں سے فتویٰ لے آیا کہ خلا ہو گیا ہے، خلا صحیح نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کے پاس گیا ہوگا، انہوں نے بتایا بھائی ایسا نہیں ہوتا. لیکن خاتون نے کہا کہ نہیں، میں مولویوں وولویوں کے چکر میں نہیں پڑتی. عدالت سے خلا لے لیا. اب وہ کسی آشنا کے ساتھ چاہتی تھی شادی کرنا، اس نے ٹھینگا دکھا دیا. صحیح ہے نا، وہ تو گرل فرینڈ کے چکر میں تھا نا. اگر کوئی شریف آدمی ہوتا تو کسی کی بیوی کو اس طرح پھنسا کے اس سے شادی تھوڑی کرتا، وہ تو ظاہر ہے شہوت پرست آدمی ہوگا. اس کی یہاں بھی نہیں ہوئی. تو 8-10 سال اسی کشمکش میں گزر گئے. 10 سال کے بعد خیال ہوا چلو پرانے والے کے پاس ہی چلتے ہیں. تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے میاں نے 10 سال پہلے مجھے خلا دیا تھا، شریعت کی روشنی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ خلا درست ہے یا غلط. اگر صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب میرا پرانا نکاح برقرار ہے. تو واقعی نکاح تو پرانا ہی برقرار تھا. مسئلہ تو یہی بتایا ہم نے کہ آپ پہلے شوہر کے پاس نکاح کے بغیر جا سکتی ہیں, ان کے نکاح سے ابھی تک نکلی ہی نہیں ہوں. لیکن بتاؤ قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہے بتاؤ میرے بھائی, عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ یہ کیا مذاق ہے, دین کو تماشا بنایا ہوا ہے. چار پانچ دن پہلے ایک کیس آیا یہیں آپ کی مسجد میں, تین سے چار دن بھی نہیں گزرے اس واقعے کو, دو تین حضرات آئے. کیونکہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں, وہ اس علاقے کے بھی نہیں ہیں, اس لیے اس میں نہ غیبت کا کوئی عنصر ہے نہ کسی کی پردہ دری ہو رہی ہے, اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, بلکہ ان کی تعریف ہی کا پہلو نکلتا ہے. دو آدمی آئے, کہنے لگے پنجاب میں ہماری بھتیجی کو, ہمارے یعنی بھتیجی کے جو شوہر ہے جو ان کا ایک طرح سے داماد لگا, اس نے تین طلاقیں دی ہیں غصے میں, بچے بھی بڑے بڑے ہیں. تو جب طلاقیں دی تھیں بھتیجی گھر چلی گئی, اس کے بعد وہ اہل حدیث حضرات کے پاس گیا اور فتویٰ لے کے آ گیا. صحیح ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اہل حدیث حضرات نے اس کو فتویٰ دے دیا کہ کتنی طلاقیں ہیں, ایک. اب سارے خاندان والے بیٹھ گئے, آپس میں ایک جرگا ہوا کہ بھئی فتویٰ مل گیا. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ فقہ حنفی جس کو آج تک فالو کرتے رہے ہیں اس میں یہ فتویٰ نہیں ہے. تین دے دی ختم. بچے بھی چونکہ بڑے ہو گئے ہیں تو ان بچوں نے بھی کہا کہ بس اچھا, جب تک فتویٰ نہیں لیا تھا تو وہ سارا خاندان شوہر بیوی بی سب یہی سمجھتے رہے کہ طلاقیں ہو گئی ہیں, رونا دھونا بھائی معاملہ ختم. یہاں تک کہ پنجاب کراچی سے جو ان کے چچا ہیں نا, جو میرے پاس یہاں آئے مسئلہ پوچھنے, وہ میرے پاس آئے مجھے بتایا کہ میں ابھی پنجاب جا رہا تھا اس سلسلے میں کہ فون آ گیا کہ آپ نہ آئیں, آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کو پتا تھا یہ آ کے ٹانگ اڑائیں گے, یہ کیا کریں گے کہ یہ فتویٰ غلط ہے. تو یہ دونوں حضرات میرے پاس آئے اور کہنے لگے اب اس طرح سے بیگم کو دوبارہ لے آیا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ حضرات جائیں ان کو سمجھائیں دو باتیں. نمبر ایک, یا تو کسی مسلک کو فالو کرو, تقلید کرو. آج تک آپ فقہ حنفی پر عمل کرتے رہے ہو, ہر ہر مسئلہ کس سے پوچھتے رہے ہو؟ حنفی علماء سے. طلاق دینے کے بعد اہل حدیث کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ اگر اہل حدیث برحق تھے تو یہ طلاق دینے سے پہلے بھی برحق تھے نا وہ. اچھا, انہوں نے یہ بات بتائی کہ تین طلاقیں دینے کے بعد اس شخص نے اپنا مسلک بھی تبدیل کر لیا اور اس نے کہا میں آج سے ہوئی اہل حدیث. یعنی مسلک جو تبدیل کیا جا رہا ہے وہ بھی کسی دلیل شرعی کی بنیاد پہ نہیں, خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر. ایسا شخص کل قادیانی بھی ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کا ویزا مل جائے گا, کل جو ہے وہ رافضی بھی ہو سکتا ہے, کل عیسائی بھی ہو سکتا ہے. دین اور مذہب کو تماشا بنانا ہو نا, اسی کو کہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ایسے آدمی کے لیے موت کے پر خطرہ ہے کہ وہ ایمان اس کا سلب نہ ہو جائے کہیں. دوسری بات, میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ تقلید کے مسئلے پر عمل کرتے ہیں تو ایک مسلک کو جس کو فالو کر رہے تھے اس کو چھوڑا کیوں؟ نمبر دو, اگر دلیل کی بات کرتے ہیں, دلیل کہ بھائی میں کسی مسلک کو فالو نہیں کرتا, میں تو حدیث کو فالو کرتا ہوں, تو میں نے کہا وہ جو اہل حدیث کا فتویٰ ہے وہ میرے پاس لے آئیں, تحریر پر اسی فتوے پر میں اس کا جواب لکھ دوں گا, ان کی دلیل کا جواب, اور وہ احادیث بھی لکھ دوں گا جس سے ایک مجلس کی تین طلاقوں کا تین ہونا ثابت ہوتا ہے, صحیح بخاری کی حدیثیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے علاوہ درجنوں صحابہ کے فتاوا. تو دلیل کے لحاظ سے دو اور دودھ کا دودھ اور پانی کی طرح ہو جائے گا. جو آپ کے جو داماد ہیں نا جنہوں نے طلاق دی, ان کو پتا چل جائے گا واضح لفظوں میں کہ قرآن حدیث کا فیصلہ بہرحال یہی ہے کہ ایک مجلس میں بھی تین دے دی تو کتنی ہوں گی؟ تین ہوں گی. اگر دلیل کو فالو کرنا ہے, اگر دلیل کو نہیں بلکہ آپ کہتے ہیں مجھ میں دلیل کی صلاحیت نہیں ہے, تو جس مسلک پہ چل رہے تھے اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ خود اہل حدیث علماء میں بھی اس مسئلے میں اختلاف ہے. اہل حدیث کے بعض علماء نے اس مسلک سے رجوع کیا ہے, اس مسئلے سے رجوع کیا ہے. حافظ زبیر علی زئی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے, ابھی ماضی قریب میں انتقال ہوا ہے. ان کی رائے یہی تھی کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. خود اہل حدیث ہی کے فتویٰ بتا رہا ہوں آپ کو, رجوع کیا ہے, اور ان کے شاگرد بھی ابھی یہی کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی تین کتنی ہوتی ہیں, تین ہوتی ہیں. لیکن عمومی تحریر عمومی فتویٰ شایع نہیں کر رہے. دیکھو جب کوئی شخص اپنی بات سے رجوع کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب میں اعلان کر دے کہ میرا جو اس سے پہلے فتویٰ تھا وہ غلط تھا, میں نے اس سے رجوع کر لیا. ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ عجیب سے لوگ میرے سامنے بیٹھ گئے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن یہ کیوں شایع نہیں کر رہے؟ بالکل واضح بات ہے, اگر اب شایع کیا تو جن جن کی بیویاں حلال کر کے دی ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں نا آپ, طبیعت سے دھو ڈالیں گے, اتنا دھوئیں گے اتنا دھوئیں گے کہ کیا آب زمزم سے کسی کے گناہ ایسے معاف ہوتے ہوں گے آب زمزم سے نہانے سے جتنا ان کی دھلائی سے صاف ستھرے ہو جائیں. مجھے کسی مسلک سے چڑ نہیں ہے, کوئی اہل حدیث میرے بیان میں بھی بیٹھتے ہیں, میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ آپ حنفی بن جاؤ, کبھی نہیں کہا کہ رفع الیدین ترک کر دو. بہت سے اہل حدیث مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں, کسی کے ذات سے کسی کے مسلک سے چڑ نہیں ہے, چاہے غلطی مجھ میں ہو ہمارے مسلک کے کسی شخص میں ہو یا کسی میں بھی ہو. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے غلط ہونے پر سب کا اتفاق ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص حنفی ہے, ساری زندگی اسی پر عمل کیا اس نے, وہ آپ کے پاس جب مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے تو آپ کا اس وقت تو کم از کم یہ فرض بنتا ہے کہ آج کیوں آئے ہو میرے پاس مسئلہ پوچھنے, اس سے پہلے کیوں نہیں آئے؟ یہ تمہاری نیت کے اندر کھوٹ ہے. میں اگر تین کو ایک بھی کہتا ہوں تو تمہارے لیے نہیں کہتا. دیکھو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے مفتی تھے, میں نے بچپن میں طلاق کا ایک مسئلہ لکھ کے بھیجا ان کے پاس, سعودی عرب کے مفتی اعظم کے پاس. ان کا جواب آیا کہ یہ مسئلہ آپ اپنے مسلک کے علماء سے پوچھیں, یہاں رابطہ نہ کریں, کیونکہ اس مسئلے میں اس سعودی عرب کے ان عالم کا اور ہمارے علماء کا اختلاف تھا. تو اہل حق کی یہ علامت ہوتی ہے, اپنی رائے ٹھوستے نہیں ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مستفتی کا سوال پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے. تو انہوں نے جواب کیا لکھ کے بھیجا, افیدکم بان النظر فی ذلکم راجع الی فضیلۃ مفتی جہتکم وفی ما یراہ فضیلته کفایۃ انشاء اللہ تعالی. انہوں نے لکھا کہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے کے کسی عالم سے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھیں اور آپ کو وہ جو جواب دے دیں اسی میں آپ کے لیے کفایت ہے, وہی آپ کے لیے کافی ہے. تو یہ بنیادی غلطی ہے کہ اس طرح سے دین اور مذہب کو خواہشات نفسانیہ کے بنا پر تبدیل کرنا. تو میں جو اصل بات آپ کے سامنے بتا رہا تھا کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو ان کی قوموں نے کیا جواب دیا ان کو, تھوڑا سا پانی مل جائے گا پیچھے, کوئی آپ ذرا لے آئیں ایک گلاس پانی. ان کی قوموں نے کیا جواب دیا, یہ بورنگ کا نہیں لے آئیے گا میٹھا پانی. ان کی قوموں نے کیا جواب دیا, ان ھذا الا اساطیر الاولین, پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا بچپن سے مائیں بچوں کو بتاتی رہتی ہیں, بیٹا جو یوں کرتا ہے تو ایسے پکڑا جاتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان کٹ جاتی ہے, یوں ہو جاتا ہے جیسے ایسے. تو پیغمبر بھی اس طرح لوگ آتے رہے ہیں, ہر دور میں کچھ نہ کچھ بزرگ گزرے ہیں جو نصیحتیں کرتے رہے ہیں. تو یہ بھی یہ کیا ہے نصیحت؟ تو اب پیغمبر نہیں ہے, اب پیغمبر کے وارثین کون ہیں؟ علماء, اہل حق علماء. تو اب یہی باتیں علماء کی. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں, ظاہر ہے یہ تو علماء ہی کو معلوم ہوتی ہے نا, علماء ہی بتاتے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراضات یہ اشکالات چھوڑ دو جن کا پچھلے درس میں تفصیلی ذکر ہوا اور ان کے جوابات گزرے, بلکہ کیا کرو, آمنو باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, ون نور اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. کیسی پیاری مثال دی ہے قرآن مجید نے, اس کتاب کو اللہ نے اپنی کتاب کو نور سے تعبیر کیا ہے کہ تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے جیسے اندھیرے میں, دیکھو اندھیرے میں کوئی شخص سفر کر رہا ہو تو اسے سب سے زیادہ کس چیز کی حاجت ہوتی ہے؟ روشنی کی. اگر سفر نہیں کر رہا نا, سو رہا ہے, پھر تو حاجت نہیں ہے روشنی کی. جزاک اللہ. اگر کوئی شخص سفر نہیں کر رہا, سو رہا ہے, پھر تو بتی بجھا کے ہی سوتا ہے, نیند زیادہ اچھی آتی ہے. لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ جو دنیا ہے اس میں ہم اگر سو بھی رہے ہیں نا تو سفر ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم گزر رہا ہے. جیسے ٹرین میں ایک آدمی اگر سو بھی رہا ہے تو بھی سفر میں ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں یہاں روشنی چاہیے کیونکہ ہم ہمارے ہر قدم آگے کی طرف قبر کی طرف بڑھ رہا ہے ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر, علماء شریعت ہی بتاتے ہیں, اگر ان کو میں یہ بتا رہا تھا نا کہ اس طرح سے طلاق ہو جائے گی, انہوں نے اسٹیمپ پیپر پہ اگر لکھ دیا نا مذاق میں بھی کہ طلاق تو طلاق ہو جائے گی, یہ اپنی طرف سے نہیں, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, ثلاث جدہن جدن وہزلہن جدن, تین چیزیں ایسی ہیں جو مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت. النکاح والطلاق والرجعۃ, نکاح وہ بھی مذاق میں ہو جاتا ہے, آپ نے دو گواہوں کی موجودگی میں کسی خاتون سے کہہ دیا میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا, اس نے مذاق مذاق میں کہہ دیا مجھے قبول ہے, تو آپ کی بیوی بن گئی, ہو کتنی خوشی کی بات ہے, سب خوش ہو رہے ہیں, ایسا خوشی آ گئی ایک دم چہروں پہ, حالانکہ کوئی مذاق میں بھی کہے گی نہیں, اتنے آرام سے ہوتا نہیں, اس کو پتا ہے وہ بھی مسلمان ہے, لیکن بہرحال اگر کوئی مذاق میں کہہ دے ہو جائے گا نکاح. شریعت نے قانون اس لیے بنایا تاکہ ان اہم معاملات کو, اہم ترین معاملات کو لوگ مذاق نہ بنا لیں, ورنہ پتا چلا آپ شادی کر کے دلہن کو گھر لے کر گئے, اس نے کہا میں نے تو مذاق میں بول دیا تھا, کیا کر لو گے بھائی, آپ نے طلاق دی, بیوی رو دھو کے گھر جا رہی ہے, آپ کو بعد میں پریشان ہوا, آپ نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا. تو شریعت نے کہا زبان سے لفظ نکالو, کسی بھی نہیں, مذاق میں کسی کو چاقو مار دو تو لگے گا یا نہیں لگے گا, مذاق میں مارو سنجیدگی سے مارو, دونوں قسم کے چاقو کا اثر ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو طلاق بھی گولی کی طرح ہے, نکلے گی تو اثر کرے گی, اس میں یہ نہیں ہے کہ نہ ہو, الفاظ کی زبان کی اہمیت ہے شریعت کی نظر میں. اس طرح کفریہ کلمہ بھی مذاق میں کہو تو ہو جاتا ہے میرے بھائی, کفریہ کلمہ مذاق میں کہو تو بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. یہاں ایک چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتا دوں, مذاق میں کہنا الگ ہے, غلطی سے کہنا الگ ہے. ایک آدمی کی نیت نہیں ہے کفر کی, اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور توجہ اس کی کسی اور بات کی طرف, کوئی ایسا کلمہ زبان سے نکل گیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں, تو پھر شریعت کہتی ہے اس کو اچھے مطلب پہ محمول کرو, غلط مطلب پہ نہ لے کے جاؤ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی جنید جمشید کا کیس بہت چل رہا ہے آج کل, اس بیچارے کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا لوگوں نے. میں اس کی قرآن و حدیث سے آپ کو مثال دیتا ہوں, پہلے ایک اصول بتاتا ہوں پھر میں قرآن و حدیث سے وہ اصول انشاءاللہ ثابت کروں گا اور ساری زندگی اسی اصول پہ چلیں. قرآن و حدیث کا اصول ہے کہ جب کوئی شخص اچھا ہو, آپ کو معلوم ہے اس کا یہ نظریہ نہیں ہے, اس کی زبان سے اگر کوئی ایسا لفظ نکلے جو بظاہر اس کے نظریے کے خلاف ہو تو شریعت یہ نہیں کہتی اسے پکڑ کے بیٹھ جاؤ, بلکہ کہتے اس کی الفاظ کی تاویل کرو, اس کا یہ مطلب نہ لو بلکہ دوسرا مطلب لو, سمجھ رہے ہیں بات کو. اور اگر ایک آدمی ذاتی طور پہ برا ہے تو پھر اگر وہ اچھی بات کرتا ہے اور اس میں کوئی برائی کا پہلو نکلتا ہے تو اس کو پکڑا جائے گا کہ تم تو ہو ہی برے, تمہارا مقصد برا ہی ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے, دیکھو قرآن جو ہے قرآن مجید یہ کتاب توحید ہے نا, توحید کی کتاب ہے, جگہ جگہ توحید ہے. اب قرآن کی کوئی ایسی آیت جس سے کوئی ایسا مطلب مراد لیا جائے جس سے شرک کا پہلو نکلتا ہو تو ظاہر ہے وہ مطلب ہم مراد نہیں لیں گے, ہم کہیں گے تو کتاب ہدایت ہے, اس کا تو کام ہی توحید کی اشاعت ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اللہ نے فرمایا کہ کسی شے کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے, اللہ کا, کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کسی حرام کو حلال کر دیں حلال کو حرام کر دیں, یہ منصب صرف کس کا ہے, اللہ کا. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کو حلال و حرام کا اختیار ہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, قطعاً اختیار نہیں, اللہ نے کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا, بلکہ نبی بھی اس کے پابند ہے کہ اللہ نے جو حلال کر دیا اس کو حلال سمجھے, جس کو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھے. قرآن میں آتا ہے وہی کہ قل ارائیتم ما جعل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حلالا وحراما اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. مشرکین کیا کرتے تھے, بعض چیزوں کے بارے میں کہتے تھے جانوروں کو کہ یہ ہم پہ حرام ہو گئے ہیں, ہم نے بت کے نام پہ چھوڑ دیے, بعض کو کہتے تھے کہ یہ حلال ہو گئے, مردار کو بھی حلال سمجھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ جو رزق اللہ نے دیا ہے کیا تمہیں یہ کس نے اختیار دے دیا کہ جس کو چاہو اپنی مرضی سے حلال کر دو اور جس کو چاہو اپنی مرضی سے حرام کر دو. اور بتائے کہ جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے, جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آتا ہے, یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. نبی نے قسم اٹھائی تھی اور کہا کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا, شہد مجھ پہ حرام ہے. آپ کا اپنی زوجہ سے کسی بات پہ تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کیا فرمایا, میں خدا کی قسم کبھی شہد پیوں گا ہی نہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی شہد تو اللہ نے حلال کیا ہے, آپ اس کو کس پر حرام کر, کیوں خود پر کیوں حرام کر رہے ہو. تبتغی مرضات ازواجک, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ وہ حضرت زینب نے کہا تھا نا کہ آپ کے وہ شہد کیوں آ رہی ہے, مجھے ہیک سی آ رہی ہے, بو سی آ رہی ہے. تو کیا بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے قسم اٹھا لی, اللہ کے حلال کو حرام کر دیا, حالانکہ وہاں 100% حرام نہیں کیا بلکہ یعنی حرام سمجھا نہیں کہ شہد ہر مسلمان پہ حرام کر رہا ہوں, اپنے حق میں ایک پابندی لگا لی کہ میں نہیں پیوں گا, حرام سمجھ کے نہیں. آپ سمجھتے تھے کہ شہد حلال ہی ہے لیکن معاملہ ایسا ہوگا جیسے حرام چیز کے ساتھ ہوتا ہے, اجتناب ایسے کریں گے جیسے. تو اللہ نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا کہ آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے, جب ایک چیز اللہ نے حلال کیا تو اس لیے کہ آپ کھائیں اس کو, تو آپ اس کو کیوں ناجائز کر رہے ہیں اپنے اوپر. اس کا بھی اختیار اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. لیکن ایک جگہ قرآن میں کیا آتا ہے, یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. نبی کی صفت بیان کی ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. ولی احل لکم بعض ما حرم علیکم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت قرآن نے بیان کی, جب وہ آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل میں بیان کیا کہ دیکھو جو چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی اللہ کی طرف سے, میں ان چیزوں کو حلال, ان میں سے بعض چیزوں کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. نہیں آ رہی بات سمجھ. اب فتنہ پرور آدمی جس کا کام ہی کجی ہو, ہر بات میں نیگیٹو پہلو تلاش کرنا ہو, منفی پہلو, بات کا بھتنگڑ بنانا جسے کہتے ہیں, تعمیری کام اس کی سوچ ہی نہیں ہے, تو وہ قرآن کی ان آیتوں کو پکڑ کے بیٹھ جائے گا. ایک طرف تو اللہ کہہ رہے ہیں نبی حلال و حرام نہیں کر سکتے, دوسری طرف اللہ عیسیٰ ابن مریم کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر جو بعض چیزیں حرام کر دی نا, جیسے اونٹ کی چربی حرام تھی بنی اسرائیل پر, تو عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ کہ وہ اللہ کے حرام کو کیا آ کے کیا کر دیں, حلال کر دیں. اور نبی کے بارے میں, ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا کہ ناپاک چیزوں کو تم پر حرام کر دیں گے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیں گے. ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے حلال و حرام کرنا کس کا کام, اللہ کا. ایک طرف کہہ رہا ہے عیسیٰ ابن مریم اس چیز کو حلال کریں گے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے, ان کے آنے کا مقصد یہی تھا. نہیں آ رہی بات. تو جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا وہ اس بات کو اچھالے گا. کیسے اچھالے گا اس کی بھی میں انشاءاللہ آپ کو دلیل دوں گا قرآن مجید سے, پہلے یہ سمجھ لیں آپ. فتنہ ہوگا نا اچھا, جس کی طبیعت میں فتنہ نہیں ہے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. بلکہ اس سے بھی زیادہ واحد, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں رکھی ہے, بالکل واضح بات ہے. لیکن فرمایا کہ جن کی طبیعت میں عوج ہے, ٹیڑھا پن ہے, وہ اس میں ایسی چیزوں کے متلاشی ہوتے ہیں جس سے فتنہ پیدا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو اب جس کی پوزیٹو تھنکنگ ہوگی نا, مثبت سوچ ہوگی, وہ کیا کہے گا کہ بھائی جب جہاں نسبت حلال و حرام کی حضرت عیسیٰ کی طرف یا نبی کی طرف کی ہے تو یہ نسبت مجازی ہے, حقیقی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کریں گے تو خود ہی حلال, مگر زبان کس کی ہوگی, یہ حلت کو بیان کس کی زبان سے کریں گے, عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے. اس لیے اللہ نے اس حلت کی نسبت مجازن حضرت عیسیٰ کی طرف کر دی ہے, مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی حلال کریں گے, اس کو کہتے ہیں مجازن. کیونکہ ابر آیت ورنہ لمبی ہو جاتی. اللہ کو معلوم ہے کہ میرا قرآن پڑھنے والے میں اتنی سینس تو ہوگی, اتنی سمجھ تو ہوگی کہ میں جب جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ حلال و حرام کرنا میرا کام ہے, تو جب میں یہ کہوں گا کہ نبی حلال کریں گے تو یہ سمجھ جائیں گے کہ یہاں سمجھ جائیں گے کہ حلال کرنے کا مقصد ہے حلال ہونے کو بیان کریں گے اپنی زبان سے, خود سے کر نہیں دیں گے. تو ان کے بیان کرنے سے چونکہ وہ چیز حلال ہو جائے گی امت کے لیے, اس لیے گویا کہ یہ خود ہی حلال کر رہے ہیں, حقیقت میں نہیں. کلام میں مبالغہ بلاغت والا کلام وہی ہوتا ہے جو شارٹ کلام ہو. کہتے ہیں نا عقل مند کے لیے اشارے کافی ہیں. میں اس کی اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ سفر کر کے آ رہے ہوں, اب کوئی آپ سے بار بار فون کر رہا ہے, بھائی کیا ہو گیا, آپ کیوں نہیں, آپ فوراً کہتے ہیں بھائی گاڑی پنچر ہو گئی ہے. گاڑی کیا بولتے ہیں آپ؟ گاڑی پنچر ہو گئی. آپ عقل مند ہوں گے تو سمجھ جائیں گے گاڑی پنچر کا مطلب گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے, ٹائر کو اس نے شارٹ میں حذف کر دیا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ پنچر ہونا یہ ٹائر کی صفت تو بن سکتی ہے, گاڑی کی صفت بن ہی نہیں سکتی ہے. لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس کا گریبان پکڑا, گتھم گتھا جھوٹ بولتا ہے میرے سامنے, ایک تو لیٹ پہنچ رہا ہے اوپر سے بہانے کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں خدا کی قسم گاڑی پنچر ہوگی. گاڑی تو خدا کی قسم پنچر ہو ہی نہیں سکتی, یہیں سے تمہارا جھوٹ پکڑا گیا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو دلائل کی دنیا میں تو اسے سمجھانا بڑا مشکل ہے, لیکن عقل مند سمجھ جائے گا اس کی تھنکنگ نیگیٹو ہے. سمجھ رہے ہو یہ ہر بات کو؟ بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا؟ ایسے دیکھ رہے ہیں, نہ گردن ہلا رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. یہ سوچ بنا لے ہمیشہ, کیونکہ ہمارے ملک میں یہ فتنے بہت, فلانے نے یہ کر دیا, فلانا ایک احتجاج ایک تماشا. انسان دین پہ آنے سے, جنید جمشید کہہ گیا نا گانے گاتا تھا اس وقت اچھا تھا, نہ کوئی اعتراض نہ کوئی, اب اللہ رسول کی کچھ باتیں آنا شروع کر دی تو آئندہ کرتے ہوئے بھی تھر تھر کھانپے گا, منہ سے کوئی کچھ نکل نہ جائے, یہ سارے مولوی پکڑ کے کشمبڑ بنا دیں گے. ایک آدمی کا پتا ہے کہ بھائی وہ اس کے دل میں امی عائشہ کی نفرت نہیں ہے, اہل سنت والجماعت میں سے ہے, تبلیغی جماعت میں سے اس کا تعلق ہے, تو وہ کیوں, اس کو کیا پیسے ملیں گے کہ حضرت عائشہ کی مخالفت کر کے؟ زبان سے بے احتیاطی کی بات نکل گئی. اس پہ زیادہ زیادہ یہ ہونا چاہیے کوئی بڑے بزرگ اس کو لکھ دیں کہ بھائی تھوڑا سا ذرا احتیاط کیا کریں, ایسا لفظ نہ کہیں جس میں ختم ہو گئی بات. اتنا تماشا ہو لکھ لکھ کے اس کے خلاف انٹرنیٹ پر, یہ پاگل ہے, یہ دار اسلام سے توبہ نہیں کرتا, 400 علماء کے فتوے اس کے خلاف. بڑے علماء میں کوئی بھی ایسی فتوے نہیں لکھتا, یہ ذہن میں رکھ. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ بےچارے مخلص بھی ہوتے ہیں لیکن سادہ ہوتے ہیں, کچھ کو ویسے ہی مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا, یہ میں قرآن کی ایک آیت بتاؤں گا, یہ کہیں رہ نہ جائے, ایک اور آیت اس سے ملتی جلتی وہ رہ نہ جائے, لیکن درمیان میں ذرا ایک چھوٹی سی کہ شہرت جو کیسی چیز ہے. ایک آدمی نے اعلان کیا, جاہل تھا بالکل وہ, اس نے کہا کتا حلال ہے, یہ میرا فتویٰ ہے, ریٹرن فتویٰ لکھ کے اپنی دستخط بھی اور کہیں سے مہر بنوا کے ٹھپا لگا کے شائع کر دی. لوگ گھر میں آئے تو کر رہا ہے کتا حلال ہے, جواب دے دلیل. اس نے کہا بھائی قرآن حدیث کی روشنی میں بات کروں گا, میں دلیل سے بات کروں گا. انہوں نے کہا بتاؤ دلیل. اس نے کہا ایسے نہیں, میری 10 سال کی تحقیق, میں ایسے چوک پہ کھڑے ہو کر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے تمہیں سمجھا دوں؟ مناظرہ ہوگا کھلے عام, بڑے بڑے علماء کو بلاؤ, جب سارے علماء اور اتنے لاکھ لوگ جمع ہوں گے ان کے سامنے مناظرہ جیتوں گا, تاکہ پتا چلے یہ مولوی آج تک لوگوں کو بےخوب بناتے رہے. یہ بھی ان کا بھی تو سامنے ہوں, ایسے نہیں میرے پاس جو علم ہے ایسے تھوڑی ضائع کروں گا. لوگ علماء کو آ کے سمجھا رہے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں, بھائی حضرت چلیں کھلے عام دعوت. علماء کہے بیوقوفوں سے تھوڑی ہم, کیوں ہم اس سے وقت, سب کو پتا ہے کتا حرام ہے, اس پہ کوئی بحث کی کیا ضرورت ہے حضرت. لیکن وہ تو پھر علماء کو بدنام کر رہے ہیں نا, کہ بڑے سے بڑے علامہ بھی میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جناب ساری دنیا اس کے, وہ بار بار علماء کو چیلنج, لوگ علماء کو سمجھا رہے ہیں کہ حضرت یہ تو ہماری ذلت ہے, جواب دیں ورنہ رجوع کا اعلان کریں. علماء کہہ رہے ہیں ہم بے وقوف لوگوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اس تو فتنے اٹھتے رہتے ہیں. بہرحال جی کچھ علماء کو, سادہ علماء تھے, ان کو خیال ہوا کہ بھئی چلو یار چلتے ہیں, ڈر بھی رہے کوئی بہت ہی عجیب سا دعویٰ کیا گیا, ایسا نہ ہو کہ مسئلہ نہ ہو جائے کہیں, اتنے کانفیڈینس کے ساتھ. اس نے کہا کہ بند کمرے میں نہیں کھلے عام. اب چونکہ موضوع ایسا تھا اس میں ہر ایک کو دلچسپی ہوتی ہے, موضوع ایسا تھا بھئی یہ تو ساری شیعہ بھی کہتے ہیں کتا حرام, حتیٰ کہ قادیانی بھی کتے کو حرام کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بریلوی بھی کہتے ہیں, دیوبندی بھی کہتے ہیں, سارے لوگ ہی کہتے ہیں. یہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہ کون سا فتنہ آ گیا. بہرحال جی ٹائم رکھ لیا گیا, اسٹیج سجایا گیا, میڈیا والے او اخباروں میں وہی بندہ وہی فلانے تصویریں آ رہی ہیں, گروپ فوٹو آ رہے ہیں, کتے بغل میں کتے کا گوشت کھا رہا ہے. کچھ میں بھی اپنی طرف سے لگا رہا ہوں لیکن بہرحال فرضی واقعہ ہے نا, تو اسی قسم کا ہوگا. وہی گروپ فوٹو کتوں کے ساتھ اور کتوں کے گلے میں ہار. بہرحال جی لایا گیا اس کو اسٹیج پہ, تو اس نے کہا پہلے آپ اپنے دلائل دیں کتے کے حرام ہونے کے. ان عالم کو جو آتے تھے انہوں نے دے دیے, کہا جی اب آپ دیں حلال ہونے کے. سارے کیمرے اس کی طرف, اس نے کیمرہ ہاتھ میں لیا, اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میں بھی کوئی شخصیت ہوں, ٹھیک ہے. اچھا بھاگنے کے لیے کتے کا پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے کہ تمہیں اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں, مجمع سے بھاگوں گا, صحیح ہے نا, کتے پہ بیٹھ کے بھاگوں گا, گھوڑے کا ہے, کتے کا ہے, موٹر سائیکل کا ہے, جو بھی چیز. تو کہا لوگوں مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا, میں نے بہت کوشش کی نام میرا دنیا میں مشہور ہو جائے, کوئی طریقہ نہیں تھا, یہی ایک طریقہ. اب اللہ نے مجھے اتنی شہرت دے دی ہے کہیں بھی میرا نام آئے گا لوگ کہیں گے وہی ہے. کتا پہلے بھی حرام تھا, آج بھی حرام ہے, آئندہ بھی حرام رہے گا, لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے میرے نام کو دنیا میں مشہور بہت. یہ کہا اور بھاگ گیا وہاں سے, سمجھ آئی بات. تو یہ شہرت جو ہے نا, شہرت بڑی عجیب چیز ہے. اب یہ لیز چپس کے جب لیز والوں کا وہ آیا تھا نا کہ یہ حرام ہے, تو اس میں جو بڑے علماء دار العلوم کرنگی کے یا جامع الرشید کے یا بنوری ٹاؤن کے جو بعض بڑے مفتی حضرات ہیں, وہاں سے کوئی فتویٰ نہیں آ رہا. چھوٹی موٹی مولوڑیاں جو ہے نا, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تین قسمیں ہوتی ہیں عالم کی. ایک ہوتا ہے مولانا, جو ذرا تھوڑے سے زیادہ پڑھی کہتے ہیں حضرت مولانا, اس سے تھوڑے کم درجے کے ہوتے ہیں مولوی, مولوی صاحب. فرماتے تھے کہ اس سے جو اور چھوٹے درجے کے ہوتے ہیں نا, جو بڑے فتنے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں مولوڑی. یہ حضرت نے خود ایک فارم نکالی ہوئی تھی مولوڑی, یعنی چھوٹے چھوٹے نئے نئے مدارس سے فارغ ہونے والے جن میں علم میں پختگی نہیں ہے لیکن مشہور ہونے کا شوق بہت ہے. ابھی آتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے لیکن مشہور ہونے کا شوق بہت, مولوڑی. تو وہ امت اخبار بھی اور مختلف اخبارات ایسے مولوی حضرات کے چھوٹے موٹے جو ہم جیسے نالائق, ان کے فتوے لے کے اخباروں میں شائع کر, حضرت مولانا فلاں دامت برکاتہم العالیہ, حالانکہ میں ان کو جانتا تھا کہ یہ بیچارے اور ان کے فتوے آ رہے ہیں اخبار میں. اخباروں کی تو اپنے وہ ہوتے ہیں نا, مفاد ہوتے ہیں. لیز چپس کو اخبار جب حرام قرار دیتا ہے نا, تو اس کا مقصد حلت حرمت نہیں ہوتا, اس کے کوئی ذاتی مفاد ہوتے ہیں. وہ چپس والوں سے کچھ اس نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں, یا کچھ بتا لینا ہوتا ہے, یا کچھ چکر ہوتا ہے ان کا آپس میں. اخباروں کی خبروں کو اتنا زیادہ اہمیت نہ دیا کریں. جب تک کسی باقاعدہ ادارے سے, کوئی اتھینٹک کسی بڑے ادارے سے فتویٰ نہ ہو تحریری, تو اس تک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو بڑے ادارے جتنے ان کے بڑے مفتی آنے کر, مفتی تقی عثمانی صاحب خاموش ہیں, مفتی رفیع عثمانی صاحب خاموش ہیں, جامعۃ الرشید کے بڑے بڑے علماء خاموش ہیں. حیران لوگ کہہ رہے ہیں حضرت جی, حضرت مولانا فلاں مفتی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی فتویٰ آ گیا ہے. میں نے کہا کہاں ہے, مجھے دکھایا تو پتا چلا وہ بےچارا. تو یہ شہرت کے لیے نا لوگوں نے, مجھے نہیں, میں نہیں کہتا کہ لیز حلال ہے حرام ہے, وہ تو آپ جو حضرات نے فتویٰ دیا اسی پر, میرا خیال ہے یہ جوازی کا فتویٰ ہے. جامع الرشید جو ہمارا ادارہ ہے اس کی تحقیق بھی یہی ہے کہ جائز ہے. اب سب کھا رہے ہیں, جنہوں نے فتویٰ دیا تھا نا وہ بھی لیز چپسی خرید کے کھا رہے ہیں. تو اس لیے دین کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے. تو خیر میں جلدی سے وہ اپنی موضوع کو مکمل کروں کہ جس کی طبیعت نیگیٹو ہوتی ہے نا, وہ ہمیشہ کس طرف جائے گا, منفی سوچ کی طرف. قرآن میں بھی پھر وہ منفی چیزیں نکالے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے کیا کہا کہ بھائی میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, تو شارٹ میں آپ نے کیا کیا, گاڑی کے ٹائر کے لفظ کو آپ نے حذف کر دیا. سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ کلام میں شارٹ. تو اللہ نے بھی, اللہ تعالیٰ جو اصل کلام تھا وہ کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے اس لیے بھیجا, عیسیٰ ابن مریم نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ نے تم پر جو چیزیں حرام کر دی ہیں میں ان کے حلال ہونے کے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ تم پر اللہ کی طرف سے حلال ہو گئی ہیں. اب یہ کلام ہو جاتا لمبا, تو اس لیے شارٹ کٹ میں یوں کہہ دیا گیا کہ میں ان کو حلال کرنے آیا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس کی اور بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں بھی, احادیث میں بھی, وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا. ایک مثال اور دے دوں. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, تم اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یعنی یہ دن معبودوں کی تم عبادت کر رہے ہو نا, یہ بت وغیرہ, یہ تم سب کیا ہو, یہ بت بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے. تو فتنہ پرور لوگ تھے نا, انہوں نے کہا اچھا معبود تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہے, ان کی بھی تو عبادت ہوتی ہے. عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جن کی یہودی عبادت کرتے تھے, سب یہودی نہیں, یہودیوں کا ایک فرقہ تھا جو عبادت کرتا تھا, تو عزیر علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم, یہ بھی جہنم میں, کیونکہ قرآن نے یہ تھوڑی کہا بت جہنم میں, قرآن نے کیا تم جتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو سب کے سب کیا ہیں, جہنم میں جائیں گے. بغلے بجانے لگے, ڈول پیٹنے لگے, او دیکھو قرآن میں کیسی غلط آیت آ گئی ان کے نظریے کے خلاف, یہ سب عیسیٰ ابن مریم کو بھی, ایک طرف عیسیٰ ابن مریم کے اتنے فضائل ہیں, سورہ مریم نازل ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کی, اور دوسری طرف قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بھی جہنم میں. تو قرآن نے اس کے جواب میں آیات نازل کی, فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا, فرمایا محمد انہیں معلوم ہے کہ اس آیت میں ہماری مراد میں عیسیٰ ابن مریم داخل نہیں ہے, یہ خوب سمجھتے ہیں. آیت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اس میں یہ بات ہو رہی ہے بتوں کی, معبودان باطلہ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہم نے جگہ جگہ واضح کر دیا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں جن پر ہم نے خصوصی انعام کیا ہے. تو انعام کی کتنی جگہ اللہ نے بیان کر دیا نا, تو جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اسے جگہ جگہ مستثنا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں نا, کوئی شخص ہے کہ میں نے بار بار کسی شخص کے بارے میں کہا کہ بھئی زید جو ہے بڑا نیک آدمی ہے, زید کو کچھ نہیں کہنا, زید سے میری خاص رشتہ داری ہے, اور زید جو ہے نا وہ بڑا نیک آدمی ہے. اب جس گھر میں زید رہتا تھا, ایک دن میں نے کہا اس گھر میں جتنے افراد ہیں سب نالائق ہیں, تو آپ خود سمجھ جاؤ گے زید اس سے مستثنا ہے, کیونکہ میں نے اتنی وضاحت کر دی ہے زید کے مستثنا ہونے کے بارے میں کہ وہ میں نے کلام میں اختصار کے پیش نظر, کہ لمبا کلام نہ ہو جائے, کہ بھئی اس کی تو ضرورت ہے ہی نہیں دوبارہ ذکر کرنے کی, وہ تو سب کو پتا ہے اپنا آدمی ہے, اپنوں کو تھوڑی کوئی کہتے کہ سارے بیوقوف ہیں, وہ تو خاص مرید ہے, خاص شاگرد ہے, یا خاص متعلقین میں سے. تو اس لیے جو ہے اس کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, ما ضربوہ لک الا جدلا, انہوں نے سوائے جھگڑا بڑھانے کے لیے, ان کی نیت کیا ہے جھگڑا بڑھے, ورنہ ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے کلام میں جو یہ جو اللہ نے کہا کہ سارے معبود جہنم میں جائیں گے اس میں حضرت عیسیٰ داخل ہیں ہی نہیں, ان کے بارے میں تو جنت کی درجنوں دفعہ بشارتیں ہم دے چکے ہیں, پیغمبر ہیں اور ان کے بارے میں یہ معلوم ہے, وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ, وہ تو قیامت کی علامات میں سے, قرب قیامت میں نازل ہوں گے, ایسے مبارک ہیں. تو اس لیے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے اشکالات سن کے پریشان نہ ہوں, بل ہم قوم خصمون, ان کا کام ہی جھگڑے کرنا ہے. دیکھو کیسی تسلی والی آیت, بل ہم قوم خصمون, ان کا کام ہی کیا کرنا ہے جھگڑے. کیا مطلب, آپ نے ان کے ایک اشکال کا جواب دیا نا, تو آئندہ یہ پھر کسی بات میں کوئی نہ کوئی عیب نکال لیں گے, اس لیے ان کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے کام میں لگیں, ان کے جوابات دینے کی فکر میں بولو بھائی نہ لگیں, کیونکہ بل ہم قوم, ان کا کام یہی ہے. اب انسان کلام میں اگر اتنا احتیاط برتنا شروع کر دے نا, پورے ناپ تول کے, پھر تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا, وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. تو اتنے لمبے لمبے نوٹس لکھے گا اپنی دکان میں, وہ کسی نے بتایا نا کہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی کی دکان تھی, پتہ نہیں وہ انڈوں کی دکان تھی یا کس کی دکان تھی, تو اس نے لکھ دیا یہاں انڈے ملتے ہیں, تو اس کو خیال ہوا انڈے ملتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ فری میں ملتے ہیں, تو اس نے پھر بلکہ پہلے اس کو خیال آیا کہ انڈے ملتے ہیں یہ کوئی غیر شائستہ سی اردو ہے, ذرا ادبی اردو ہونی چاہیے, تو اس کو پھر بورڈ ہٹا کے اس نے لکھا ہوا یہاں انڈے دستیاب ہیں. کسی نے کہا کہ یار انڈوں سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ کس کے انڈے, مرغی کے انڈے, بطخ کے انڈے. اب پاگل آدمی تو یہی باتیں کرے, عقل مند کو پتا ہے کہ جب عام انڈے ہوتے ہیں تو مراد مرغی کے انڈے ہی ہوتے ہیں, تو اس کو کیا لیں گے, نہیں یار یہاں واضح ہونا چاہیے, تو لکھ دیا یہاں مرغی کے انڈے ملتے ہیں, مرغی کے انڈے دستیاب ہیں. اب خیال ہوا کہ دستیاب ہیں, ایسا کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ فری میں مل رہے ہیں بھائی, تو پھر چینج کروا کے لکھایا کہ یہاں مرغی کے انڈے فروخت ہوتے ہیں. اب خیال ہوا فروخت ہونے سے یہ واضح نہیں ہوگا کہ میں فروخت کرتا ہوں یا کوئی دوسرا ادھر آ کے فروخت کرے, فروخت کرنے کا لفظ تو خریدنے پہ بھی ہوتا ہے نا, کہ فروخت ہوتے ہیں یعنی آپ آئیں فروخت کریں ہم خریدیں گے, تو تو پھر اس کو کیا کر رہا ہے، یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت کرتا ہوں، یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت. بھئی وضاحت ہونی چاہیے نا، بات کلیئر ہونی چاہیے، گول مول باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. یہاں مرغی کے انڈے میں فروخت کرتا ہوں. اب خیال آئے کہ یہ تو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بن گیا، کنٹینیو کی طرح کا کرتا ہوں کہ مطلب سارا دن یہی کام رہتا ہے میرا، اس سے تو کیا لوگ سمجھ، کوئی 12 بجے آئے گا اور میں نے انڈے لے کے نہیں بیٹھا ہوا ہوا تو اگلا کیا کہے گا کہ آپ نے لکھا ہے میں کرتا ہوں، تو اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وقت کرتے ہیں. تو پھر یہاں صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک میں انڈے مرغی کے انڈے فروخت کرتا ہوں. اب سوال آیا، مرغی کی 2 قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دیسی انڈوں کے چکر میں ادھر آئے اور میں فارمی دوں تو میری ٹھکائی لگائے کہ تو نے لکھا تو مطلق انڈے ہیں اور ہم اتنی دور سے انڈا موڑ سے سفر کر کے آ رہے ہیں تیرے پاس، انڈا موڑ چھوڑ کے تیرے پاس انڈے لینے کے لیے آ رہے ہیں ہم اس لالچ میں کہ مطلق انڈوں میں دیسی بھی شامل ہیں، تو ایسا نہ یہ انڈے اٹھا کے میرے سر پہ مار دے. تو لہذا اب یہ بھی لکھو کہ یہ فارمی ہوتے ہیں، تو یہاں فارمی انڈے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک میں فروخت کرتا ہوں. اب سوال ہوا کہ فروخت کرتا ہوں، اس سے متبادر ہوتے مارکیٹ ریٹ پہ ہی فروخت کرتا ہوں نا، لیکن کوئی یہ سمجھ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی سستے ریٹ پہ فروخت ہو رہے ہوں اور اس سستے کے چکر میں آئے، تو قیمت بھی ڈیفائن ہونی چاہیے. لوگ کہہ رہے چھوڑ دے اس سے تو انڈے نہیں بیچے گا، جتنا تیرا وقت اس کے کریکشن میں لگ رہا ہے نا، اس کی تصحیح میں سائن بورڈ کی، اتنے دیر میں تو 3 درجن انڈے بیچ چکا ہوتا بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ کہہ رہے نہیں بھائی، کوئی اگر اعتراض کرے گا تو میرے پاس اس کا جواب تو ہے نہیں. تو لوگ کیا کہیں گے، بھائی اعتراض کرنے والا بیوقوف ہوگا، اس کا مقصد ہی تیرا انڈوں کا کاروبار بند کرنا ہے کہ تاکہ تو سارا دن سائن بورڈ کی تصحیح میں ہی لگا رہے. کہہ رہے نہیں ابھی ایک کریکشن باقی ہے، ایک کریکشن، میں یہاں صبح 8 سے رات 8 بجے تک مرغی کے انڈے مارکیٹ ریٹ پر فروخت کرتا ہوں. پھر ایک اشکال ہو جائے گا کہ مارکیٹ ریٹ تو روزانہ بدلتے ہیں، تو جس دن سائن بورڈ لگایا ہے اس دن کے مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کوئی آئے بولے یہ تو آپ کی نیت تو اس دن کا مارکیٹ ریٹ تھا نا، جو روز بدلتے ہیں وہ بھی تو میں یہاں مرغی کے انڈے اس مارکیٹ ریٹ پہ صبح 8 سے رات 8 بجے تک فروخت کرتا ہوں جو ریٹ اس دن کے ہوں جس دن جو بندہ انڈے خریدنے کے لیے آ رہا ہے. بیچ لے گا انڈے تو جو بھی دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے نا اس پر ایسے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، اس کے بیانوں میں لوگ کیڑے نکالتے رہتے ہیں. اب اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی غلطیاں چھوڑ دے، کتنا ہی کر لے پھر بھی غلطی ہوتی ہے انسان سے. اس کا حل یہ کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو لفٹ ہی نہ کرائی جائے، بولے کرتے رہو اپنے کام میں لگے ہوئے. ہمارے اکابر کا یہی طریقہ رہا ہے، میرے اوپر پتہ نہیں لوگ آ کے کیا کہ آپ نے اس دن بیان میں یوں بول دیا جو بولنا تھا. ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، سمجھ آ رہی بات، کوشش کرتے ہیں آپ سے زیادہ محبت کریں، باقی الفاظ میں تھوڑا بہت انسان سے انسان ہے بھائی وہ. تو اس لیے جنید جمشید کی باتوں کو بھی لوگ اچھال اچھال کے نا پتہ نہیں کیا کچمبڑ بنا دیا اس کا بیچارے کا. ایسی جی معافی کا کلپ بھی شائع کر دیا، اچھی بات ہے معافی کا کلپ آ جائے تو اور اچھی بات ہے، لیکن بات میں نے جو مجھے جو سنی ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس میں کوئی اس کا مقصد حضرت عائشہ کی توہین نہیں تھا. لیکن بہرحال کہ انسان بہرحال بےتیاتی، تو میں یہ بتا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اس کا نظریہ نہیں ہے، اس سے اگر ایسا کلام ہو، ہاں جس کا نظریہ ہی صحابہ کا بوز ہو عداوت ہو اس کی ایسی باتوں کو پکڑا جائے گا، اس لیے کہ اس کی کلام میں تاویل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا تو نظریہ سارا دن وہ کام ہی یہی کرتا ہے، اسی نظریے کی اشاعت کرتا ہے، پھر اس کی ہم تاویل نہیں کریں گے. اس کی میں نے آپ کو مثال دی اور بہت ساری مثالیں ہیں، میں یہ آیت کو جلدی سے اس کا ترجمہ کر کے مکمل کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر تفصیلی بات کروں گا. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، فرمایا یہ نور ہے، اندھیرے میں روشنی ہے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات جو تمہیں علماء بتاتے ہیں یہ اندھیرے میں روشنی ہے، تو اندھیرے میں سفر کرنے والے کو سب سے زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اس روشنی کی قدر کرو، اس روشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس سے کیا ہوگا، جیسے روشنی میں صحیح راستہ نظر آ جاتا ہے تو تمہیں بھی جب علماء سے اہل حق علماء سے رابطہ رکھو گے, شریعت کے مسائل ان سے پوچھو گے, اللہ اس کے رسول کی باتیں پوچھو گے, تو تمہیں حق اور باطل میں فرق سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. پھر تمہیں یہ پتا ہوگا کہ میرا قدم سیدھی جانب چل رہا ہے, غلط طرف میرے قدم نہیں چل رہے. ورنہ ساری زندگی انسان کو یہی نہیں پتا چلتا کہ میرا لائف سٹائل صحیح بھی ہے یا غلط ہے. جب تک جوان ہوتا ہے خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, وہ خواہشات کی تکمیل کو سب کچھ سمجھتا ہے, لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آنا شروع ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے جوانی برباد کی ہے, وہ مزے پھر بڑھاپے میں نہیں ملتے اس کو. اس لیے کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں کا بڑھاپا بہت اچھا ہوتا ہے اور بے دین کا بڑھاپا بہت برا ہوتا ہے. لوگ گوروں پہ انگریزوں پہ رش کرتے ہیں نا, کیسے جوان اور نائٹ کلبوں میں ناچتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, تو جا کے کبھی ان کے بوڑھوں کو بھی دیکھ لیا کرو. ان کو دیکھو کون سا بوڑھا نائٹ کلب میں ناچ رہا ہے, رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو اس طرح عیاشی میں زندگی گزارے گا اس کی اولاد تھوڑی بڑھاپے میں اس کی خدمت کرے گی. اولاد بھی کہے گی ابا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ نے جو خر مستیاں کی ہیں نا جوانی میں ہمیں کرنے دیں. بوڑھے ابا کو گھر میں رکھنا, اس کی خدمت کرنا آسان کام تھوڑی ہے, اس کے تو بڑا حوصلہ چاہیے. تو جس کو جنت کی فکر ہو وہی یہ کام کرے گا, جس کو لڑکیوں کے چسکے لگ گئے, شراب کے چسکے اور نائٹ کلبوں میں ناچنے کے چسکے, وہ تو بوڑھے باپ کو بوجھ سمجھے گا بھائی. وہ کہے گا پیسے رکھ کے ایک نوکر رکھ لو ابا, میں پیسے دے دیا کروں گا, ٹائم نہیں دیا جاتا مجھ سے, ٹائم نہیں دی, اس نوکر کلب میں بیٹھنا ہے, گٹکا کھانا ہے وہاں بیٹھ کے, جوا کھیلنا ہے, لڑکوں کی مستیاں ہیں. تو پرانے زمانے کے لوگ ایسے لوگ آج بھی بعض لوگ موجود ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ باپ کو لقوا ہوا ہوا ہے. میں ایک نوجوان سے مل کے آیا, اس کے والد کو میں نے دیکھا 8 سال سے بستر پہ رہے ہیں, 8 سال سے والد ہاتھ باندھے ہوئے ان کے, کیونکہ درد سے نا تکلیف سے ہلتے ہیں بہت, بستر ہی پہ قضاء حاجت, بستر ہی پہ کھانا پینا, بیٹا خدمت کر رہا ہے. 8 سال ہو گئے جوان بیٹے کے. میں گیا ملنے کے لیے تو وہ بیٹا ذرا بھی پریشان نہیں کہ میرے ابا مجھ پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا دعا کرو اللہ ان کو اٹھا لے, نہ نہ کوئٹہ کے ہیں بڑے, کہہ رہے بس اللہ کسی سے بھائی ہمارے لیے, مجھے خود کہہ رہے یار اگر مجھے اس پہ جنت مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے, اس پہ جنت مل جائے تو اور کیا چاہیے. تو والد صاحب بھی کیونکہ دیندار ہیں, تبلیغ میں زندگی گزری ان کی, تو بچوں کو بھی دین کی لائن پہ لگایا. پورے دیندار بچے بھی نہیں ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا سا کچھ فکر تو آ گئی نا, یہ تھوڑے سے دیندار پہ یہ حال ہے, پورے ہوتے تو کتنی اچھی حالت ہوتی. 8 سال سے خدمت کر رہا ہے بیٹا اور ذرا بھی اس کی پیشانی پہ بل نہیں ہے کہ یار میں تنگ آ گیا. کہہ رہا یہ خوشی سے کرتا ہوں. تو جس کو نائٹ کلبوں کے چسکے لگے وہ تھوڑی یہ کام کرے گا, بڑھاپے میں پڑے رہو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. زیادہ زیادہ کہیں سے اب تو یہاں تک نوبت آ گئی ہے. دیکھو میرے بھائی, ایک آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو ہم مسلمان ہیں, غیروں کے کلچر کو کبھی قبول نہیں کروں. یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے کہ باپ مر جائے اور آپ غسل دینے کے لیے عیدی سینٹر بھیجو اس کو. مجھے تو یہ سن کے کانپنے لگتا ہوں میں, کتنا بڑا جرم ہے یہ, کتنا بڑا جرم ہے. باپ کے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہوئے گھن آ رہی ہے ان کو, ساری زندگی تمہیں سینے پہ بٹھا کے کھلایا اس نے. بچپن میں کیسا سینے پہ بٹھا کے, کندھوں پہ بٹھا کے گھماتا ہے, راتوں کو 12-12 بجے ہسپتال لے کے پہنچ رہا ہے, فکر دعائیں کروا رہا ہے مولوی صاحب کے پاس آگے, میرا بیٹا, اس کی اتنی فکر, اس کے لیے غیرت اتنی, اس پہ کوئی ذرا سا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے تو اس کی آنکھیں باہر نکال دیتا ہے. وہی باپ آج مر گیا تو یہ ٹینشن کے چھوڑو غسل کون دے گا اس کے, کپڑے اتار کے جسم پہ, یہ عیدی سینٹر والے کو پیسے دے دو, اتنے روپے لگیں گے کام فری, یعنی اتنے پیسوں میں ہو کے آ جائے گا. بہت ہی گھٹیا حرکت ہے, بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ یہ کیسے کر لیتے ہیں. بھائی مر گئے ہیں, اب کیا آپ تو آخری خدمت رہ گئی ہے. بیمار تھے تو چلو آپ کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ 2-3 سال ہو گئے ابا کو فالج ہم سے خدمت نہیں ہو رہی, چھوڑ کے بھاگ گئے. اب تو مر گیا ہے بےچارہ, تھوڑے دیر کیا آپ کے پاس ہے, قبر میں جانے والا ہے مٹی ڈال کے, تو اب پھر تو کوئی ساری زندگی خدمت کر ہی نہیں سکتے. اب تو کر لو کم از کم, اسے اپنی باہوں میں بٹھا کے اس کو پانی تو نہلا تو دو, بولو ابا کچھ نہیں کر سکا, اب یہ آخری خدمت آپ کو ایک دفعہ نہلانا رہ گیا, یہ میں کر رہا ہوں. دیکھو بعض دفعہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے تو باپ بچوں کی پوٹیاں بھی صاف کرتا ہے, پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے ایسے اپنے بچے کو, سب کچھ کرے گا وہ, سارے کام جو ماں کر رہی ہے اس کو پتا ہے میری اولاد ہے, میں چھوڑ نہیں سکتا اس کو. وہ سارے کام جو ماں کرتی ہے نا, بچوں کی پخانے صاف کرنا اس کے پیچھے, وہ سارے کام باپ کرتا ہے, میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, چھوڑتا کوئی نہیں ہے. اب بڑھاپے میں آپ اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو اور مر گیا ایدی سینٹر کے وہیں سے کہتے ہیں کہ ہسپتال سے گھر نہ آئے سیدھا ایدی سینٹر لے جاؤ جب دفنانے کا ٹائم آ گیا نا تو ایک چکر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے رونمائی جو ہوتی ہے دکھائی وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لائیں گے پھر قبرستان لے کے جاتے ہیں وہاں بھی یہ حال بس ایک تھوڑا سا کندھا دینا رہ گیا ہلکا سا ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک تھوڑا تھوڑا کندھا میں بھی دے دوں یہ بھی غنیمت ہے ورنہ لگ رہا ہے کہ یہ رسم بھی تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی کہ میں کندھا کیوں دوں جب ملازم چار آدمی مزدور بلائے ہوئے میں نے پیسے دے کے ابا کی جنازے کو کندھا دینے کے لیے تو مجھے کیا ضرورت ہے کندھا دینے کی یہ دلیل دیں گے لوگ مستقبل میں مجھے کیا ضرورت تھوڑا سا بس کندھے کی رسم پھر قبر پہ جاتے ہیں وہاں ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ گورکھن کو چونکہ پیسے دیے ہوئے نا تم سارا کام کرو ہم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں خدا کے بندو اس مٹی سے نفرت نہ کرو یہ تمہارا بھائی ہے یہ تمہاری ماں ہے یہ تمہارا باپ ہے آج یہ مٹی میں جا رہا ہے اسے کیچڑ میں ہاتھ لگاؤ گھن نہ کرو اس سے میں یہاں جب کسی کے دفنانے جاتا ہوں نا تو دیکھا ہوگا تھوڑا بہت کوشش کرتا ہوں کیچڑ میں ہاتھ ہمارے بھی لگ جائیں لوگ سمجھتے ہیں شاید مولوی صاحب کو کسی نے پیسے دیے ہوئے دفنانے کے اس لیے کرتا ہوں کہ میرا اس سے رشتہ نہیں ہے بیٹوں کو تھوڑی سی غیرت آئے کہ یار ہمارا باپ ہے ہم اس کو کیچڑ تو لگا دیں وہ پتھروں کے اوپر نہ پتھر اٹھائیں گے نہ مٹی پھینکنے کی ایک فارمیلٹی پی رہی ہے وہ تین دفعہ جو مٹی پھینکی جاتی ہے نا کسی نے بتایا ہے کہ سنت ہے تین مٹھیاں پھینکنا بہو ایک فارمیلٹی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ممنا نخرجکم تارۃ اخرى بس یوں کر کے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو گئے اس کو اپنے ہاتھوں سے دفناؤ تھوڑا سا گندے ہو جاؤ میلے ہو جاؤ کوئی ڈسٹ الرجی جن کو ہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوتا اتنی سی مٹی سے اس تھوڑا سا مٹی سے محبت بھی ہونی چاہیے انسان کو کسی جانور کو تھوڑی دفنا رہے ہو میرے بھائی جو لاش پھینک کے چلے جاؤ کسی کو گدھا مرتا ہے محلے میں تو بھنگی کو پیسے دیتے ہیں اس گدھے کو اٹھا کے کہیں دفن کر دو دیتے ہیں نا پیسے باپ مر گیا اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے تو باپ میں اور جانور میں فرق کیا ہو گیا اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اٹھائیں اتاریں گورکن سو کہیں کہ آپ کو پورے پیسے مل جائیں گے آپ ذرا وہاں بیٹھیں آرام سے بیٹھیں ہمیں خدمت کرنے دیں پھر اس پہ قبر پہ پتھر خود رکھیں سمجھ میں آ رہی ہے بات پھر پانی اور گارا خود بنائیں یہ نہیں ہو رہا عادت نہیں ہے تو چلو گارا اس سے گورکن سے بنوا لیا کہ یار ہمیں آتا نہیں ہے بنانا آپ بنا اس کے بعد کیچڑ اپنے ہاتھوں سے لے کے قبر کے سوراخ کو بھریں اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں بولے ابا آپ کی یہ خدمت ہو سکتی تھی آخر میں جاتے جاتے یہ خدمت کا میں موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی سمجھ میں کہ آپ کے مولوی صاحب پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے آپ گورکن کو فون کیا کریں کہ ابا سول ہسپتال میں انتقال ہو گئے اطلاعیے فون کر دیا میں نے ایمبولینس والے کو ان کو ایدی سینٹر میں پہنچا دو جب تک قبر تیار نہیں ہوتی وہاں پڑا رہنے دو برف خانے میں جیسے فریج میں رکھ لیا جاتا ہے نا گوشت سڑنے سے بچانے کے لیے گوشت جب قربانی کا آتا ہے تو سڑنے سے بچانے کے لیے آرڈر کرتے ہیں میں لیٹ ہو جاؤں گا تو آپ گوشت کہاں رکھ دو میرے بھائی ڈی فریزر میں رکھ دو تاکہ سڑے نہیں تو ابا کو کہاں لے جاؤ ایدی سینٹر کے برف خانے میں تاکہ سڑے نہیں ابا فریش رہیں میری نظر میں تو یہ گوشت اور ابا برابر ہی ہو گئے تو لہذا پھر وہاں سے جب تیار ہو جائے گی قبر تو ایک چونکہ ہم مسلمان ہیں تھوڑا سا یہ دکھانے کے لیے کہ ابا کے مرنے پر ہمیں غم ہوا ہے ایک دفعہ گھر میں لے آنا تاکہ ایک دفعہ سب شکل و صورت دیکھ لیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ تھوڑا سا کندھا بھی ٹچ کر لیا ہلکا سا اول تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نہیں بھی کریں گے تو بھی تو لوگ لے جائیں گے نا پھر اس کو وہاں جا کے وہ گورکن کو پیسے دیے ہوئے تو ابھی اتنا ہو گیا ہے تھوڑے دنوں میں یہ بھی ختم ہو جائے گا اور ایسے واقعات آ رہے ہیں ڈیفنس میں ایک صاحب نے چوکی دار تھے ایک پٹھان مجھے ہمارے ابھی جامعۃ الرشید میں ڈرائیور ہے وہ کہہ رہے کہ میں نے مجھے بڑی اچھی تنخواہ مل رہی تھی ایک بنگلے میں چوکی دار تھا ڈیفنس میں لیکن میں نے وہاں سے چھوڑ دی میں نے کہا بھائی کیوں چھوڑ دی کہہ رہے باپ بیٹے رہتے تھے گھر میں ایک ساتھ لیکن ایسے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں وہ اپنے کام سے وہ اپنا کہیں عیاشی کر کے بیٹا اپنی عیاشی میں بس رات کو تھوڑے بہت چائے پہ کھانے پہ ملاقات ہو گئی ہوگی ورنہ دونوں اپنی اپنی مزوں میں لگے ہوئے ہیں نا عیاش کہہ رہے میں نے سوچا مجھے اس سے کیا غرض میں اپنا چوکی داری کروں مجھے کیا کون عیاشی کرتا ہے کون شراب پیتا ہے کون کیا کرتا ہے مجھے کیا مجھے تو اپنا ملازمت کرنی ہے کہہ رہے لیکن ایک دن بہت زیادہ ہو گیا اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا بیمار ہوئے ہسپتال میں میں نے دیکھا بیٹا گیا ہی نہیں ہے فون پہ خیریت پوچھ رہا ہے یہ واقعہ آج سے 10 سال پہلے کا ہے 10 یا 15 سال اب تو اور ترقی ہو گئی ہے ہمارے ہاں ترقی کا مفہوم ہی یہی ہے ہمارے ہاں جو ترقی ہے نا اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جتنے ننگے ہو جاؤ اتنے آپ ترقی یافتہ ہیں اور جتنے جو ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی
یہ آپ کے ترقی یافتہ ہونے کی علامت ہے. بیوی شوہر کی اطاعت نہ کرے, یہ اس کے بولڈ ہونے کی اور ترقی یافتہ ہونے کی اطاعت. بچی شادی سے پہلے باپ سے نہ پوچھے کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے, تو اس کا مطلب یہ گھرانہ ترقی یافتہ. یہاں بیٹیاں خود اپنی مرضی سے اپنے جیون ساتھی کو منتخب کرتی ہیں, ابا کو گھاس بھی نہیں ڈالتی. یہ بہت ہی کوالیفائڈ قسم کے لوگ ہیں, پرانے نہیں ہیں کہ ابا سے بات کرتے ہوئے بھی شرما رہی ہے تو ابا خود کہیں گے تو پھر ہوگا. یہ ایسا پرانے لوگوں کی جو ترقی یافتہ نہیں ہوتے نا, مدرسوں کے پڑے ہوئے, مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں نا عجیب عجیب سے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں, تو اس قسم کے لوگوں کا حساب کتاب ہے. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا میں, بات ہی کہاں سے کہاں چلی جاتی. ہاں, ڈیفنس میں وہ چوکیدار جو تھا نا, کہہ رہے ایک دن کیا ہوا, وہ پھر اطلاع آئی کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے. کہہ رہے بیٹا سو رہا ہے, فون اٹھایا اس نے کہا اچھا وہ عیدی سینٹر وینٹر کو بولو غسل مسل دے کے کفن وفن کر کے آ جاؤ. اس کے بعد دوبارہ سو گیا. اس کے بعد کہہ رہا میں بیٹھا ہوں, ایمبولنس میت کو لے کر آئیے غسل کفن دے کے, اور دروازہ بجایا. میں نے دروازہ کھولا, بولا بھائی یہ ان کے لواحقین ہیں ان کو بتا دے. کہہ رہے میں نے جا کے اس کو اٹھایا کہ بھائی آپ کے ابا کی میت آئی ہے. کہہ رہے وہ بڑی مشکل سے اٹھا, بول تو اٹھ ہی نہیں رہا تھا کہ بھائی اب مر گئے تو کیا کروں میں. آیا اور ایک دفعہ دیکھ کے وہ واپس چلا گیا, اور پھر کہا کہ فلاں پتہ نہیں ٹرسٹ کے حوالے کر دو, وہ کفن وہ دفنانے کا انتظام کر دو. کہہ رہے اس کے بعد میں نے کہا یہاں سے بھاگو, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے کیونکہ ماحول کا انسان پہ اثر پڑتا ہے. کہہ رہا میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں تھوڑے دنوں میں کہیں, اتنا ترقی یافتہ نہ ہو جاؤں. تو یہ 12-15 سال پہلے بتا رہا ہوں, اور جو چیز ڈیفنس میں آ گئی نا, اس کا مطلب ہے اب آہستہ آہستہ, کیونکہ لوگ فالو کرتے ہیں ان کو کہ یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی آ جائیں. اس لیے بھائی یہ اپنے کلچر کی حفاظت کرو جو اللہ اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں. میت کو خود غسل دیا کرو محبت کے ساتھ, اس کو خود دفن کیا کرو, مٹی اپنے ہاتھوں سے کیچڑ ویچڑ لگا لیا کرو. یہی ایک آخری خدمت ہے جو انسان اپنے والدین کی موت کے بعد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی نے سوال پوچھا, 24 گھنٹے سے جاری نمائش چرنگی پر اہل سنت کا دھرنا جنید جمشید کے خلاف ایف آئی آر درج ہونے پر ختم کر دیا گیا, اعلان. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.